بلند فقہ شاہ کا فتاوی رضویہ، رہنمائی کا سر چشمہ فتاوی رضویہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ فیضان فتاوی رضویہ میں ہم حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں ہم ہمارے عظیم رہنما، ہمارے رہبر اور رہنمائی کامل امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے مشہور زمانہ فتاوی سے کچھ فتاوی کی تفصیل سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آج کے سلسلے میں بھی انشاء اللہ تبارک و تعالی فتاوی رضویہ شریف کی پانچویں جلد سے کچھ مقامات انشاء اللہ تبارک و تعالی بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کو آسان الفاظ میں اس کی تسہیل کر کے بیان کرنے کی انشاء اللہ تبارک و تعالی سعی یعنی کوشش کروں گا. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، انشاء اللہ تبارک و تعالی علم دین کی بہت ساری باتیں سننے کو ملیں گی، بہت سارے مدنی پھول حاصل ہوں گے. ہمارے یہاں پر ایک مسئلہ اس حوالے سے بہت زیادہ چلتا ہے کہ ایک میسج کبھی بنا دیا جاتا ہے کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ علیہ السلام نے ان ان باتوں کا حکم دیا. بعض اوقات وہ باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں اور قابل عمل ہوتی ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو جو بات بیان فرمائیں وہ اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے. بیان کرنے والا جو حضور علیہ السلام کے حوالے سے بیان کرتا ہے، وہ بھی باتیں کچھ ایسی بیان ہوتی ہیں کہ جو ہوتی بہت اچھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ملی بھی ہوتی ہیں کہ جو درست نہیں ہوتی شرعاً، ان کو آگے بڑھانا ہی جائز نہیں ہوتا. مثلاً کہ اگر آپ نے اتنے افراد کو یہ چیز پہنچا دی تو آپ کو یہ یہ فائدہ حاصل ہوگا، یہ برکت حاصل ہوگی، فلاں نے ایسا کیا تو فلاں کو نوکری مل گئی، اس کے ساتھ یہ ہو گیا. اور اگر آپ نے اس میسج کو آگے نہیں بڑھایا، اس کو ڈیلیٹ کر دیا، اس کی پرواہ نہیں کی، تو آپ کو یہ یہ نقصانات پہنچیں گے. اب وہ باتیں بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں کہ جو شریعت مطہرہ کے عین مطابق ہوتی ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ساتھ لگائی ہوتی ہیں یہ صاف اس بات پر دلالت کرتی ہیں اور ہماری رہنمائی کرتی ہیں، بتاتی ہیں کہ یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں یہ من گھڑت ہیں، اپنی طرف سے گھڑی بھی ہیں. لہذا ایسے ایس ایم ایس کو اس بنیاد پر آگے بڑھانے کی اجازت نہیں ہے کہ جس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر نہ بڑھایا تو نقصان اور اگر بڑھایا تو فائدہ، اس انداز کا ایس ایم ایس وغیرہ، خطوط وغیرہ بڑھانے کی اجازت نہیں ہے. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کے دور میں بھی اس طرح کے واقعات باس پیش آئے. ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا دعویٰ کیا اور اس نے کچھ باتیں ذکر کیں، تو کسی سنی عالم دین سے، سنی مفتی صاحب سے اس حوالے سے سوال کیا گیا، تو انہوں نے اس کے بارے میں جواب دیا، لیکن کچھ باتوں کے حوالے سے ان سے تسامو یعنی غلطی واقع ہوئی. تو سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے ایک تفصیلی جواب اس حوالے سے ارشاد فرمایا. ان سنی عالم دین نے سب سے پہلی بات جو جواب میں یہ دی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنا، اگر یہ کسی فاسق و فاجر شخص نے دیکھا ہے تو اس صورت میں وہ قائل جو ہوگا، یعنی وہ کہنے والا جو خواب بیان کر رہا ہے، اس کی تکذیب کی جائے گی، اس کو جھوٹا قرار دیا جائے گا. اور اگر کوئی متقی پرہیزگار خواب دیکھ رہا ہے اور وہ یہ بات بیان کر رہا ہے، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ جو بات وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر رہا ہے، تو اگر وہ قرآن اور حدیث کے موافق ہے، جو شریعت مطہرہ ہمارے سامنے آئی ہے اس کے مطابق ہے، تو ہم اس پر عمل کریں گے، اور اگر وہ اس کے مخالف ہے تو پھر اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. یہ بات انہوں نے بیان کی. پھر اس کے بعد اس اشتہار کے اندر یہ باتیں نقل تھیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے یہ حکم دیا گیا، یعنی یہ بیان کیا گیا کہ اس کو، اس کے اوپر نماز نہیں پڑھی جائے گی، اس کو غسل نہیں دیں گے، مسلمانوں کی قبرستان میں نہیں دفنائیں گے، اس کے ساتھ کھائیں گے پئیں گے نہیں، عیادت نہیں کریں گے۔ اس کا انہوں نے رد کیا اور بتایا کہ یہ مسائل درست نہیں ہیں، بلکہ کیونکہ جو بے نمازی ہے اس کے یہ احکام نہیں ہیں، ہے سخت فاسق و فاجر لیکن اس کے یہ احکام نہیں کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، اس کو غسل نہ دیا جائے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے اور اس کی عیادت نہ کی جائے۔ اس مسئلے کو انہوں نے بیان کیا، سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے بھی اس کا جواب دیا۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہونا اگرچہ بلا شبہ حق ہوتا ہے اور یہ خواب کبھی بھی ادغاث احلام سے نہیں ہوتی، یعنی خواب باز وہ ہوتے ہیں کہ جو جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی اور جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ پریشان خیالی کی وجہ سے، یعنی بندہ کسی بات کے اندر پریشان ہوتا ہے، دن بھر کسی بات کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، تو بعض اوقات وہ چیزیں خواب کے اندر اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ ایسے خواب عمومی طور پر ادغاث احلام کہلاتے ہیں، یعنی وہ خواب کے جن کی کوئی تعبیر نہیں، پریشان خوابی جس کو بولتے ہیں، اس کو یہ ادغاث احلام کہلاتے ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنا کبھی ایسا خواب نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، یعنی جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا کہ شیطان میری مثال بن کر نہیں آ سکتا، میری صورت بنا کر کسی کے خواب میں بھی نہیں آ سکتا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ من رآنی فقد رأى الحق فإن الشیطان لا یترایا بی، یعنی جس نے مجھے دیکھا تحقیق اس نے حق دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری طرح کی وضع نہیں بنا سکتا، میری جیسی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ دو حدیثیں ذکر کیں اور اعلی حضرت امام اہل سنت نے یہ بیان کیا کہ اس میں فاسق و فاجر سب برابر ہیں، کسی کو کوئی تخصیص نہیں ہے کہ فاسق نے دیکھا یا کسی متقی پرہیزگار نے دیکھا، یعنی کسی گناہگار نے دیکھا یا کسی نیکوکار نے دیکھا، یہ دونوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے۔ البتہ اب خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو حضور سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بیان فرمائے وہ حق اور سچ ہے، آپ کی زبان سے ہمیشہ حق ہی نکلا ہے، کبھی بھی حق کے خلاف بات آپ کے منہ سے نکل ہی نہیں سکتی تھی۔ اب خواب میں عمومی طور پر ہوتا ایسا ہے کہ بندے کے جو ہوش و حواس ہوتے ہیں وہ مکمل طور پہ بیدار نہیں ہوتے، جیسا بیداری کی حالت ہوتی ہے ویسی حالت نیند کی حالت میں نہیں ہوتی، لہذا اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی گفتگو خواب میں سنی اور کسی چیز کا حکم ارشاد فرمایا تو اب اس کو ہم دیکھیں گے حضور علیہ السلام کے ان ارشادات کے حوالے سے کہ جو آپ نے اپنی ظاہری حیات میں بیان فرمائے ہیں، اگر وہ ان کے موافق ہیں تو کوئی حرج نہیں، بات ایک ہی ہے، یعنی وہ شریعت مطہرہ کے عین مطابق ہیں تو اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، وہ بالکل ٹھیک اور حق قرار پائیں گے۔ اور اگر بات ایسی ہے کہ جس کا ٹکراؤ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری کے اندر بیان کی گئی باتوں سے ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ کہیں گے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ حق اور سچ ہے، البتہ سننے والے کو سننے میں غلطی ہوئی ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ بات غلط فرمائی، نہیں، بلکہ جو سن رہا ہے چونکہ وہ نیند کی حالت میں ہے، وہ خواب میں ہے، اس لیے اس کو سننے کے اندر غلطی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ حق اور سچ ہے، وہ کسی بھی حالت کے اندر غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ذکر کیا، ایک بات ذکر کی کہ کسی نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ میں نے خواب میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو آپ مجھے مے کشی یعنی شراب پینے کا حکم فرما رہے تھے، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے غلط سنا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں شراب پینے سے منع فرما رہے تھے، یعنی تمہارے سننے میں غلطی ہوئی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ حق ارشاد فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد جو کچھ مسائل تھے کہ جو خواب کے اندر کسی نے دیکھے اور اس کا پرچہ بنا کے آگے بانٹ دیا، تو اس میں کچھ مسائل ایسے تھے کہ جو شریعت مطہرہ سے بعض ٹکراتے تھے اور بعض موافق تھے۔ اب جیسے بے نمازی کا مسئلہ ہے کہ بے نمازی آیا یہ کافر ہے یا نہیں ہے، تو صحیح مذہب کے مطابق جس پر ائمہ اربع کا اتفاق ہے، یہ بعد میں اتفاق ہو چکا اس کے اوپر، وہ یہ ہے کہ بے نمازی یہ کافر نہیں، یعنی جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے، ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑے تو سخت گناہگار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہے، جہنم کا حقدار اپنے آپ کو بنانے والا ہے، لیکن وہ کافر نہیں۔ لیکن اعلی حضرت امام اہل سنت نے یہاں پر ایک تفصیل بیان کی ہے کہ ایمان جو ہے یہ نام ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرنے کا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا ماننا، یہ ایمان کا نام ہے۔ اور یہ تصدیق جو ہوتی ہے، سچا ماننا جو ہوتا ہے، یہ دل سے ہوتا ہے۔ البتہ کچھ کام ہوتے ہیں کہ اگر وہ کیے جائیں تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ بندہ دل سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی تصدیق نہیں کرتا، یعنی وہ زبان سے کہہ رہا ہے اور دل میں اس نے سچا بھی مانا، لیکن کچھ افعال کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو بتاتے ہیں کہ یہ بندہ جو کام کر رہا ہے یہ دل سے حقیقتاً تصدیق نہیں کر رہا، یہ اس کی تصدیق کی مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک شخص سے کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتا ہے، لیکن نعوذ باللہ من ذالک وہ گندگی کے اندر قرآن پاک کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو ظاہر ہے کہ اب وہ جو کچھ کہتا رہے لیکن اس کا یہ کام، اس کا یہ فعل، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس نے جو کام کیا ہے یہ کفریہ کام کیا ہے، لہذا اس کے اوپر کفر کا حکم آئے گا۔ اسی بنیاد پر اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کام وہ ہوتا ہے کہ جو بندے کے تصدیق قلبی، یعنی دل سے جو اس نے تصدیق کی ہوتی ہے، سچا مانا ہوتا ہے، اس کے مخالف ہوتا ہے، اس بنیاد پر اس کے اوپر علماء جو ہے وہ کفر کا حکم دیتے ہیں، یعنی کام اس نے ایسا کیا کہ جس کی بنیاد پر اس کے اوپر کفر کا حکم لگتا ہے اور اس کو توبہ کا حکم دیا جاتا ہے۔ ورنہ بندے نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر لی، کلمہ پڑھ لیا، تو اس صورت میں وہ مومن ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو بیان فرمانے کے بعد اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے میں اور تابعین کے ایک کثیر زمانے کے اندر نماز یہ ایسے کاموں میں سے تھی کہ اس کو صرف اور صرف منافقین، یعنی وہ منافقین کے جن کے دل کے اندر کفر چھپا ہوتا تھا اور زبان سے وہ کلمہ پڑھتے تھے، دل میں کفر کو چھپایا ہوتا تھا، ایسے منافقین ہی نماز کو چھوڑا کرتے تھے، کوئی مومن نماز کو نہیں چھوڑتا تھا، جو بھی مومن ہوتا وہ نماز کو ادا کیا کرتا تھا، اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا تو وہ وہی تھا کہ جس کے دل کے اندر کفر چھپا ہوا ہوتا تھا۔ یہ صدر اول کے اندر، ابتدا کے اندر ایسا معاملہ تھا کہ تمام کے تمام مسلمان باقاعدہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، جو نہیں پڑھتا تھا گویا کہ اس کا معاملہ ایسا تھا جیسے کہ قرآن پاک کو نعوذ باللہ کوئی گندگی کے اندر پھینک دے، نجاست میں پھینک دے، تو جیسا وہ معاملہ تھا ویسا ابتدا کے اندر ایسا ہی معاملہ تھا۔ تو اس لیے کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ اس وقت نماز کا چھوڑنا ایسا تھا کہ جیسا کہ دل کے اندر کسی کے کفر چھپا ہوا، یعنی جس کے دل کے اندر کفر چھپا ہوتا تھا وہی یہ کام کیا کرتا تھا، ورنہ دوسرا یہ کام نہیں کیا کرتا تھا۔ کئی صحابہ کرام علیہ رضوان اور بزرگوں کے اقوال اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس حوالے سے نقل کیے کہ جنہوں نے بے نمازی کے حوالے سے یہی بیان فرمایا کہ جو ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس نے کفر اختیار کیا، تو یہ بیان فرمانے کے بعد پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تحقیق یہ فرمائی کہ بعد میں جب مسلمانوں کے اندر سستی کا دور دورہ ہوا اور مسلمان نمازیں چھوڑنے لگے، تو پھر علماء نے جو اصل حکم تھا اس کو بیان کیا کہ اب نماز کا چھوڑنا یہ منافقوں کے ساتھ خاص نہیں، ان لوگوں کے ساتھ خاص نہیں کہ جن کے دل کے اندر کفر چھپا ہوا ہے اور زبان سے وہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ جو مسلمان ہیں وہ بھی نماز کو چھوڑنے لگے تو علماء نے پھر اصل احکام قرآن و حدیث سے، دیگر احادیث طیبہ سے جو ثابت ہوتے تھے، اس کو بیان کیا کہ نماز کو چھوڑنے والا سخت فاسق و فاسق و فاجر ہے، اور آئمہ اربع نے اس کی طرح طرح کی سزائیں بیان کی، لیکن اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں ہوتا۔ اس کے اوپر دلائل بھی اعلی حضرت امام اہل سنت نے مختلف احادیث طیبہ سے نقل کیے ہیں، لیکن اس کو نقل کرنے سے پہلے اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگرچہ اصل مذہب یہی ہے کہ نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان تابعین کے یہ احکام موجود ہیں، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہی کا مذہب حق ہو، انہی کی بات ٹھیک ہو، تو بندے کو ڈرنا چاہیے اور نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر اس کی پکڑ ہو گئی تو پھر ان کا مذہب ٹھیک ہوا اور اس پر پکڑ ہو گئی تو پھر اس صورت میں جو ہے نجات نہیں ہوگی۔ اگرچہ اصل حکم یہی ہے کہ نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بندے کو اور ڈرنا چاہیے۔ حدیث پاک اعلی حضرت امام اہل سنت نے یہ نقل فرمائی جو مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کے جو دفتر ہیں یعنی رجسٹر ہیں وہ تین طرح کے ہیں، ایک وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے کچھ نہیں بخشے گا، اور ایک وہ کہ جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں، اور ایک دفتر وہ، ایک رجسٹر وہ، بندے کا نامہ اعمال کا ایک حصہ وہ کہ جس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہیں چھوڑے گا، ایک میں سے کچھ نہیں بخشے گا، دوسرے کی اسے پرواہ نہیں، تیسرے کے بارے میں فرمایا اس میں سے کچھ چھوڑے گا نہیں۔ وہ دفتر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشے گا نہیں وہ کفر ہے، یعنی کفر و شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشے گا، اگر کسی نے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ دوسرا وہ جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پرواہ نہیں، وہ بندے کا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے، یعنی وہ معاملات کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے مابین ہیں وہ بندہ اگر چھوڑ دیتا ہے، جیسے نماز کا چھوڑنا، روزے کا چھوڑنا، زکوٰۃ کا چھوڑنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی پرواہ نہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بندہ بے باک ہو جائے، کیونکہ یہ وہ کام ہے کہ اس کے بنیاد پر علماء لکھتے ہیں کہ اگر ان کاموں کا بندہ عادی نہ ہو تو اس بات کا شدید اندیشہ ہوتا ہے کہ نماز وغیرہ ترک کرنے کی وجہ سے کہیں موت کے وقت اس کا ایمان نہ چھین لیا جائے، اور اگر ایمان چھین گیا تو وہ کفر کی حالت میں جائے گا اور کفر کبھی بھی بخشا نہیں جائے گا۔ تیسرا وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑے گا نہیں، اس کے حوالے سے فرمایا، یہ وہ معاملات ہیں کہ جو بندوں کے آپس کے معاملات ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے آپس کے معاملات ان کے درمیان رکھے گا، اگر معافی تلافی ہو جاتی ہے تو فبیہا، ورنہ بہرحال اس کا حساب بندوں کو آپس میں وہاں پر دینا ہوگا۔ اس حدیث پاک سے علماء نے استدلال کیا کہ اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں، کیونکہ اگر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا تو پھر ایسے شخص کی کبھی مغفرت نہیں ہو سکتی تھی، لیکن بہرحال بندے کو ڈرنا چاہیے۔ اور بے نمازی کے حوالے سے اعلی حضرت نے فرمایا کہ اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا جائے گا اور اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفنایا جائے گا، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ بے نمازی کے لیے علماء جو ہے وہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، صلحہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، کیونکہ نماز جنازہ یہ فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے، اگر بعض لوگوں نے پڑھ لی تو نماز جنازہ ادا ہو جائے گی، لیکن تنبیہ کے لیے، ڈرانے کے لیے اور لوگوں کو نماز کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اگر لوگ جو صلحہ ہیں، نیک لوگ ہیں، علماء ہیں، اگر اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ نہ پڑھیں تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو اور وہ نماز کی پابندی کریں، تاکہ جب وہ مریں ان کی نماز جنازہ ہو تو اس میں اللہ کے نیک بندے شامل ہو سکیں، علماء اس میں شامل ہوں اور اس میت کو اس کی برکت حاصل ہو۔ تو اس طرح کی کچھ باتیں جو ان سے صادر ہوئی تھیں اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس کی تصحیح فرمائی۔ اس سے ہمیں اعلی حضرت امام اہل سنت کا یہ مقام و مرتبہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اعلی حضرت امام اہل سنت عام لوگوں کی اصلاح فرمایا کرتے تھے، اسی طرح علماء بھی اعلی حضرت سے رجوع کرتے اور علماء کی جو بظاہر عام لوگوں کے سامنے وہ خطا ظاہر نہیں ہوتی تھی، یعنی فقہی غلطی کوئی ہوتی تھی، تو سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت ان کی بھی اصلاح یہ فرمایا کرتے تھے۔ اسی مقام پر سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت سے فتاوی رضویہ کے اس مقام پر اور بہت سارے نماز کے حوالے سے سوال ہوئے ہیں، اور اعلی حضرت نے بڑی تنبیہ فرمائی ہے اس حوالے سے کہ مسلمان جو ہے وہ نماز کی پابندی کریں، ایک وقت کی نماز چھوڑ دینا یہ بلا شبہ سخت فاسق کو فاجر بندے کو بنا دیتا ہے. اور پھر بار 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 اعلی حضرت نے وہ احادیث طیبہ بھی ذکر کی ہیں کہ جن میں بے نمازی کے لیے سخت ترین احکام آئے ہیں, نماز کی پابندی کا سختی کے ساتھ اعلی حضرت نے حکم فرمایا. اس کے بعد اعلی حضرت امام اہل سنت سے فتاوی رضویہ میں اسی مقام پر یہ بھی سوال ہوا کہ جو بے نمازی ہے اگر وہ ایک نماز میں تاخیر کر دے, دیر سے نماز پڑھے, سستی کرے, اگرچہ بعد میں اس کو ادا کر لے, تو کسی نے کہا کہ اس کو دوزخ میں 70,000 سال تک رہنا پڑے گا. جیسے ہمارے یہاں بعض روایتیں مشہور ہیں کہ جو ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو اتنے سال تک اس کو جہنم میں رہنا پڑے گا. یہ مسئلہ درست نہیں ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس کی وضاحت فرمائی. یہ حق اور سچ بات بیان کرنے کا جذبہ ہے کہ اگر کسی کو ترغیب بھی دلانی ہے, کسی کو ترغیب کرنی ہے, یعنی ڈرانا ہے, کسی عمل کی طرف لے کر آنا ہے, تو بات وہ بیان کرنی ہے جو سچ اور حق ہو. اپنی طرف سے گھڑ کر, اپنی طرف سے جو باتیں بنا کر, یہ نہیں ہوگا کہ ہم لوگوں کو ترغیب و ترہیب کریں, بلکہ جو شریعت مطہرہ نے بتایا ہے اس کے مطابق ہی ہم نے لوگوں کو سمجھانا ہے اور بتانا ہے. اب یہ بیان کیا گیا, اعلی حضرت کے سامنے پوچھا گیا کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے, ایک وقت کی نماز ترک کرتا ہے, تو اس کو جہنم کے اندر 70,000 سال تک جلایا جائے گا. تو سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس کا رد کیا اور فرمایا کہ جو نماز ہے اس کا چھوڑ دینا بے شک حرام, فسق اور کبیرہ گناہ ہے. اس کو عذاب دینا یا بخشنا اللہ تعالی کی مشیت کے سپرد ہے. یہ فرمایا اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ کوئی مسلمان دوزخ میں دنیا کی عمر یعنی 7,000 سال سے زیادہ نہیں رہے گا. یعنی احادیث طیبہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ دنیا کی عمر جو ہے وہ 7 دن اور ہر دن جو ہے وہ 1,000 سال کا ہے. اور یہ فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان دنیا کی عمر یعنی 7,000 سال سے زیادہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا. لہذا یہ بیان کرنا ہے کہ 70,000 سال رہے گا, یہ بیان کرنا درست نہیں. لیکن 7,000 سال جہنم کے اندر رہنا یہ بہت بڑی وعید ہے, بہت ہی خطرناک معاملہ ہے, کیونکہ جہنم کا عذاب ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا. رب العزت جل وعلا ہم سب کو 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہیں سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت سے یہ سوال کیا گیا کہ کچھ لوگوں نے یہ ترکیب بنائی ہے اور یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ وہ مختلف علاقوں میں جا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور ان کو نماز کی طرف بلاتے ہیں, اور ان کی کوشش کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ نماز کی طرف آ گئے. اور کئی افراد کا لکھا کہ اتنے سارے افراد جو ہے وہ نماز کی طرف راغب ہو گئے. تو کسی شخص نے یہ کہا ہوگا کہ بھائی تم ان سے, جو لوگ جن کے پاس تم جا رہے ہو سفر اختیار کر رہے ہو, ان سے اس سفر کے پیسے لو اور ان کو تمہیں اصلاح کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہ آ جاتے ہیں تو فبیہا, نہیں آتے تو پھر ان کی مرضی. تو اعلی حضرت امام اہل سنت نے پہلے تو ان لوگوں کی تعریف کی کہ جنہوں نے یہ نیک کام کیا. آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی نیت نیک پر اجر عظیم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ذریعے ایک شخص کو ہدایت فرمائے تو یہ تمام روئے زمین کی سلطنت ملنے سے بہتر ہے. ساری زمین کا بادشاہ بنا دیا جائے, اس سے بہتر یہ ہے تیری وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرما دے. پھر اعلی حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ جو لوگ لوگوں کو دین کی تبلیغ کے لیے گئے تھے, نماز کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے, علم دین سکھانے کے لیے گئے تھے, ان کے بارے میں فرمایا کہ آتے جاتے جتنے قدم ان کے پڑے ہر قدم پر 10 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا. پھر فرمایا کہ اگر بغیر سواری کے نہیں جا سکتے تو سواری مانگنا کوئی جرم نہیں ہے, مانگ سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنے والے ہیں اگر وہ اپنا خرچ کرتے ہیں تو خرچ پر بھی ان کو ثواب ملے گا. پھر اس کے بعد جس نے یہ کہا تھا کہ تم کیوں کوشش کر رہے ہو, وہ نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھیں, ان کی مرضی ہے, نہیں پڑھتے تو نہیں پڑھیں, تم کیوں کوشش کر رہے ہو, اس پر اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ شیطانی قول ہے. نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ فرض ہے, اور فرض سے روکنا یہ شیطانی کام ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جنہوں نے مچھلی کا شکار کیا تھا وہ بھی بندر کر دیے گئے, اور جنہوں نے انہیں نصیحت سے منع کیا تھا یہ بھی تباہ و برباد ہو گئے. یعنی بنی اسرائیل کے کچھ افراد جو تھے انہوں نے مچھلی کا شکار, چونکہ ان کو ہفتے کے دن منع کیا گیا تھا, لیکن انہوں نے ہیلا نکال لیا کہ مچھلی کا شکار کرنے کے لیے گڑے کھود لیتے تھے جس کے ذریعے سے ہفتے کے دن مچھلیاں بہت ساری آ جاتی تھیں اور وہ اس کو شکار کر لیا کرتے تھے. تو ان کو بعض لوگوں نے منع کیا تو دوسرے بعض لوگوں نے کہا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے ان کو منع کرنے کی. لما تعذون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا, یعنی کیوں ایسوں کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرے گا یا سخت عذاب دے گا. تو بعضوں نے کہا کہ تمہیں ان کو نصیحت کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو اس میں شکار کے اندر مبتلا ہوئے تھے ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر بنا دیا, اور جنہوں نے منع کیا تھا کہ ان کو بولنے کی کیا ضرورت ہے تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد فرما دیا, اور جو نصیحت کرنے والے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی. ایک مسئلہ آخر میں مزید سماعت فرمائیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے فتاوی رضویہ کی اسی جلد کے اندر پانچویں جلد کے صفحہ نمبر 343 پر ایک سوال کیا گیا, جو ہمارے یہاں پر بھی عموماً اس طرح کے سوالات بعض لوگ بنا کر کرتے ہیں, یعنی فرضی سوال کرتے ہیں اور ایسے سوالات کرتے ہیں کہ جس سے بعض اوقات سامنے والے سے پوچھا گیا ہے اس کو آزمائش میں ڈالنا مقصد ہوتا ہے, اس کا امتحان لینا مقصد ہوتا ہے, یا مشکل ترین سوال بنا کر کرتے ہیں سوچ کر. ایسے سوالات کرنے کے حوالے سے جب اعلی حضرت امام اہل سنت سے سوال ہوا, کسی نے یوں سوال کیا کہ زید کو ایسی جگہ نماز کا وقت آیا, یعنی زید کے پاس وہ کہیں جا رہا تھا اور نماز کا وقت ایسی جگہ پر آیا کہ دور دور تک زمین تر اور ناپاک ہے. زید ایسے مقام پر پہنچا کہ دور دور تک زمین جو ہے وہ تر بھی ہے اور ناپاک بھی ہے. اگر سجدہ کرتا ہے تو کپڑے تر ہو کر ناپاک ہو جاتے ہیں, یعنی گیلے ہو کر ناپاک ہو جاتے ہیں, اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جسے بچھا کر اس پر کپڑا پاک ڈال کر نماز پڑھ لے, تو ایسی صورت میں کس طرح نماز ادا کرے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اولاً تو یہ جواب دی, یعنی سوال ایسا کیا کہ اب زید کہیں پر موجود ہے, اب وہاں پر وہ نماز پڑھنا چاہ رہا ہے لیکن زمین ساری کی ساری جو ہے وہ تر ہے. اب سوکھی بھی ہوتی تو زمین سوکھنے سے پاک ہو جاتی ہے, تر زمین ہے, گلی زمین ہے اور ہے بھی ناپاک, ناپاک زمین ہے تو اس پہ نماز کیسے ادا کرے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ فرمایا کہ شریعت مطہرہ کسی وقت کسی سوال کے جواب سے عاجز نہیں, یعنی شریعت مطہرہ کے پاس جو شریعت کا مسئلہ پوچھا جائے گا وہ جواب موجود ہے, مگر ایسی صورت میں قبل از وقوع بے اندیشہ صحیحہ وقوع فرض کر کے سوال کرنا وبال لاتا ہے. یعنی جب آپ کو ایک صورت پیش آئی نہیں اور نہ صورت ایسی پیش آنے کا کوئی اندیشہ ہے کہ ایسا معاملہ کبھی پیش آئے گا کہ دور 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 تک تری تر زمین ہو, ایسا عمومی طور پر ہوتا نہیں ہے, تو اس طرح کی صورت فرض کر کے اور وہاں پہ کوئی ایسا چانس بھی نہیں ہے کہ ایسا ہوگا, تو عمومی طور پر ایسا سوال جو ہے وہ بندے کو وبال میں مبتلا کر دیتا ہے. پھر اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث پاک نقل فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے ضرورت سوال کرنے سے منع فرمایا. تو ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے کہ جو پیش ہی نہ آنے والے ہوں, جو جن کے پیش آنے کا دور دور تک کوئی چانس ہی نہ ہو, بس ایک سوال فرض کر لیا اس کے بعد وہ سوال کیا, تو ایسی چیزوں سے بہتر ہے کہ بندہ وہ کام کرے جو اس کے اوپر کرنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے کا جواب دیا کہ یہ مسئلہ تو خود قرآن پاک سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف تو بناتا ہی نہیں ہے, اس کو حکم تو ایسا دیتا ہی نہیں ہے کہ جو اس کی جان سے زیادہ ہو. پھر فرمائے فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ سے جہاں تک ہو سکے جتنی استطاعت رکھتے ہو طاقت رکھتے ہو اتنا ڈرو. اور فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج, کہ اللہ نے دین میں تمہارے پر کوئی حرج نہیں رکھا. ایسا شخص جس کے ساتھ ایسا مسئلہ پیش آ جائے, کہیں پیش آ جائے کہ دور 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 تک جو ہے وہ تر زمین ہے, گیلی زمین ہے, تو اب اس صورت میں وہ کھڑے کھڑے اشاروں سے نماز پڑھے گا. یعنی جواب دے دیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہ اس کے لیے نماز پڑھنے کی صورت یہ ہے کہ نماز معاف نہیں ہوگی, کھڑے کھڑے اس نے جو سجدہ ہے رکوع ہے اس کا اشارہ کرنا ہے, اس طریقے سے اس کو نماز یہ پڑھنا پڑے گی. رب العزت جل وعلا ہم سب کو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فیضان عطا فرمائے, اور نماز کی پابندی اللہ تبارک و تعالی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو فرضی سوالات ہیں اللہ تبارک و تعالی اس سے بچ کر جو چیزیں ہمیں سیکھنا ضروری ہیں ان کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
بلند فقہ شاہکار فتاوی رضویہ.